بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Speak only with the niyyah that our own rectification takes place. Alhamdulillah, various jama'ats here as well. Just some very short words. Allah Azza wa Jalla in the Quran Azim, amongst other things, has mentioned four causes, four reasons that a person and communities can be saved from Allah Ta'ala's azab and chastisement. With the recent happenings, imperative that we turn to Allah Azza wa Jal with tawbah, with istighfar, with leaving haram and sin, with abundant sadaqah, and also showing as much compassion as possible to the masses who are in severe poverty, with that to refrain from being luxurious and extravagant when others are in severe doldrums of hunger and poverty does not behove any person, and especially a mu'min, about whom Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, a perfect mu'min is not one who eats to his full while his neighbor is starving. So four reasons Allah Ta'ala mentions in the Quran by which we can be saved from the adab of Allah Ta'ala. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah will never punish them, O Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and annihilate the entire community as done in the time of Sayyidina Nuh Alayhi Salaam, as long as you are present amongst them. We do not have this great honor of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam being here, but obviously love for Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba, itaat of the sunnah, as much muhabbat as possible, abundant salawat and durood, is one of the means of drawing the mercy of Allah Ta'ala. Second, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. As long as they are continuously engaged in istighfar, begging Allah Ta'ala forgiveness for their sins, Allah will never punish such a nation. The hadith mentioned already that when a nation, a community becomes deserving of Allah's punishment, but there are those who do abundant istighfar, love one another for the pleasure of Allah, frequent the masajid and keep the masajid alive, Allahu Azza wa Jalla's anger is cooled and they are not punished. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Thirdly, Allah Ta'ala says that as long as they make shukr to Allah Ta'ala, show gratitude to Allah for His favors, Allahu Azza wa Jalla will never punish such a nation. So continuously praising Allah on His ni'mas and favors, channeling it in the obedience of Allah Ta'ala. And fourthly, وَآمَنْتُمْ. As long as you believe in Allah Ta'ala with sincerity, and also this great effort of iman, da'wat and tabligh, being in such majalis and gatherings, as long as the effort of iman is there, iman is soundly in its place, Allah Ta'ala will not punish such a nation. So love, adherence to the sunnah, attachment to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, abundant istighfar, shukr, iman and the effort of iman are the great means by which Allah Ta'ala's azab, a person is protected from. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Thank you. کار گزاری تھا.
آپ اردو میں سنائیں, آپ اردو میں سنا
کہ جماعت تھائی لینڈ سے آئے, مستورات کی جماعت ہے, پہلی جماعت ہے. الحمدللہ ہم لوگ کا مستورات کی جماعت ہے اور سب سے پہلی جماعت جو تھائی لینڈ سے ساؤتھ افریقہ میں آیا, فرسٹ جماعت ہے مستورات کی ہے جی. الحمدللہ اور اللہ عز و کرم سے یہ جماعت کی برکت, تبلیغ کی برکت سے اللہ پاک نے ہم لوگ کا ملک 40 سال پہلے یہ حال تھا کہ بہت سے مسجد تھا لیکن صرف جمعہ کھلتے تھے اور مغرب عشاء میں کھلتے تھے, لیکن تبلیغ کے برکت کے محنت سے اللہ پاک نے کافی چینجنگ کیا اور تبدیل آئے. الحمدللہ ابھی کہہ سکتا ہوں کہ 100% ہر مسجد میں 5 وقت اذان ہو رہے, اور اللہ فضل و کرم سے 40 سال پہلے ایک عورت بھی نہیں ہے جو برقع پہننے والا, اور اتنا تک حالت تھا کہ میرا شہر اندر میں جو میں رہتا ہوں گاؤں کے اندر میں ہم لوگ کو کہتے تھے کہ ہم لوگ اپنا مسجد کے اندر میں حافظ تراوی بنانے کے لیے ہم لوگ برما سے انڈیا سے بلاتے تھے. ہم لوگ نے گاؤں کے اندر میں جاتے تھے تو گاؤں والا کو کہتے تھے کہ بھائی حافظ قرآن ہوتے تو امام جو ہوتا گاؤں کے اندر میں وہ کہ حافظ کی چیز ہے, حافظ کی چیز ہم جانتے نہیں, ہم کبھی سنا ہی نہیں حافظ کے ہوتے. پھر ہم لوگ حافظ لے آتے, اس کو بتاتے تھے برما والا کو کہ یہ حافظ قرآن ہے, تو وہ بڑا ایسا ہوتا ہے. پھر ہم لوگ اس کو برا تم قرآن جو بھی کھورو وہ پڑھ کر سنائیں گے, تب اس کو سنایا تب یہ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں حافظ قرآن ہوتے ہیں. یہ حال تھا 40 سال میں, گاؤں کا جو امام وہ مانتے نہیں تھے کہ دنیا میں حافظ ہوتے, یہ حال تھا. لیکن اللہ فضل و کرم سے تبلیغ کا محنت برکت سے اللہ پاک نے کچھ چینجنگ آیا اور الحمدللہ اپنا بچہ کو بھیجتے تھے انڈیا اور پاکستان اور افریقہ اندر, کافی بچہ الحمدللہ بننے کے لیے آیا. اللہ پاک نے الحمدللہ ابھی زیادہ کم سے کم 20-30 ہزار بچے حافظ قرآن ہیں الحمدللہ, اور لاکھوں عورت آپ کو ملے گا جو برقع کے ساتھ زندگی گزارے. اور ہم دھاری دھننا مشکل ہے تھے لگنے پہلا, لیکن الحمدللہ دھاری سنت عمل کرنا والا کافی زندہ ہو گیا, اور ہر جگہ مسجد کے اندر میں اللہ پاک نے اس جماعت کی برکت سے کافی چینجنگ ہو گیا. اور کتنا بچہ آپ کو تو معلوم ہے افریقہ میں پڑھ رہے ہیں, اور پاکستان میں 250 بچہ عالم پڑھ رہے ہیں, اور افریقہ کے اندر میں مستورات بھی کافی الحمدللہ اللہ پاک نے چینجنگ آیا. بٹ الحمدللہ یہ جماعت کے قربانی کی وجہ سے اللہ کافی تبدیل آیا, اس لیے الحمدللہ بہت خوشی میرا فیملی اندر میں خود اپنا بہ رہا ہوں کہ ہم لوگ چاروں بھائی بچے کہتے ہیں میں قرآن نہیں سیکھا, ہم لوگ نے یہ تبلیغ کی برکت سے ہم لوگ نے کچھ سیکھا, اور الحمدللہ پاک نے اپنا نصر اندر میں الحمدللہ اللہ پاک نے حبیب ہے یہاں پڑھ کے آیا, وہ بھی ماشاءاللہ اللہ کافی اس کا فیملی اندر میں حافظ عالم بنا ہے. اور اللہ پاک انشاءاللہ دعا کرو ہم لوگ میرا شہر بھی الحمدللہ ایک مدرسہ بھی ہے, یہاں سے شیخ حدیث صاحب جرسہ بھی جاتے ہیں, 130 بچہ پڑھ رہے ہیں, یہ سال میں 14 بچہ الحمدللہ عالم فارغ ہوا میرا شہر کے اندر بھی, 30 سے زیادہ مدرسہ شروع ہو گیا تھے کے اندر میں, یہ کام کی برکت سے. انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیں, اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ کچھ جماعت مستحر لے کر تھائی لینڈ میں ضرور آنا, اور انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیں ہم لوگ بھی اور بھی انشاءاللہ جماعت بھیجیں, اور انشاءاللہ دعا کرو تھائی لینڈ
کی جگہ بھی ہے, شیر کی جگہ بھی ہے ماشاءاللہ
جی انشاءاللہ. اور کہہ رہے ہم سب کہہ رہے مستورات جماعت بھی بھیجیے اور جینس جماعت بھی آپ لوگ ضرور بھیجیے, انشاءاللہ ہم لوگ بھی آئیں گے آپ لوگ بھی بھیجنا. ہم امیر صاحب خود بھی الحمدللہ اپنا چیلی اور ارجنٹینا سفر بھی کیا ہے, اور حنیف بھائی نے ایران اور آصف بے چین ہم کافی جماعت بھی گیا, امریکہ بھی گیا, انشاءاللہ جماعت جاتے رہتے ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ میں ارادہ کیا گا آپ لوگ انشاءاللہ خوب جماعت بھیجیے تھائی لینڈ کا, انشاءاللہ ضرور بھیجیے گا انشاءاللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء محترم علماء اکرام معزز سامعین ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے صلاة و سلام نبی علیہ الصلاة والسلام کے مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو ہمارے محترم صاحب حضرت محمد قاسم سیما رحمہ اللہ حضرت محمد قاسم سیما رحمہ اللہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں پیدائش ہوئی نیوکاسل ہی میں 1920 میں 1920 میں اور وہاں پر جو ہے سکول مدرسہ وغیرہ اور جو ہے قرآن پاک کا حفظ شروع کیا ادھر ہی نیوکاسل میں لیکن 1935 میں 35 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رحمت شامل حال ہوا اور پھر اس وقت حضرت نکل گئے ساؤتھ افریقہ سے اور وہاں دابیل گئے ماشاءاللہ دابیل میں بڑے بڑے اساتذہ جلیل القدر ہمارے اکابر تھے وہاں پر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب حضرت مولانا عبد الرحمن امروہی رحمہ اللہ یہ بڑے بڑے جبال تھے علماء تھے تو مولانا قاسم سیما جو ہے وہاں پر اول ڈوم ہمیشہ نکلتے تھے اور بہت ہی استعداد طلباء میں سے پھر 42 میں واپسی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ قدرت کا کرشمہ 1000 مسافرین تھے بحری جہاز میں تقریبا اور پھر جو ہے وہ جنگ کا زمانہ تھا اور وہ ایس ایس تلاوا اس بحری جہاز کا نام اور وہ ٹوپیڈو ہو گیا ان لوگوں نے حملہ کیا پھر جو ہے وہ بحری جہاز ڈوب گئی لوگ ڈوب گئے صرف 100-120 آدمی بچ گئے تقریبا اور اس میں ہمارے مولانا قاسم سیما صاحب رحمہ اللہ اللہ کے فضل سے جو ہے بچ گئے تھے تمام کتابیں ظاہر باتیں سب غرق ہو گئے سب کچھ پھر واپس ہوئے پھر وہاں حضرت بن نوری رحمہ اللہ کے اشارے پر جو ہے مجلس علمی دابیل میں حضرت جو ہے وہاں پر جو ہے کام کیے وغیرہ پھر 44 میں 44 میں پھر واپس آئے تو ہمیشہ طلبہ کو کہتے تھے ہمارے مولانا صاحب کہ جو ہے دیکھیے کہ میں 10 سال نکالا وہاں پر جو ہے انڈیا میں ایک مرتبہ بھی مکان نہیں آیا اور اس عرصہ میں میری والدہ محترمہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیاری ہو گئی اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت فرمائے تو اس طریقے سے مولانا کی بہت عجیب جو ہے قربانی اس زمانے کی بیعت ہم کریں وہاں پر ایک استاد تھے مولانا قاسم سیما کے حضرت مولانا عزیز احمد بہاری صاحب تو ماشاءاللہ جب ہم پڑھتے تھے وہاں جامعہ فاروقیہ میں اور مولانا حیدر ساتھ تھے ایک ہی کمرہ میں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک کرم ہوا بہت سے اور ایک مرتبہ جو ہے کلاس کے دوران درس کے دوران ہمارے مولانا عزیز احمد صاحب ہم ان کو شیخ الحدیث کہتے تھے ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو ہم محتمیم کہتے تھے اور ہاں حضرت کے آخری طلبہ ہے حضرت مولانا عزیز احمد صاحب کے 90 سال سے عمر ان کی زیادہ تھی تو ایک مرتبہ درس کے دوران پوچھا اس اللہ کی طرف سے مولوی عبد القادر افریقی افریقہ جا کر کیا کرو گے تو یہ تو درس کے دوران میں بھی حیران اور میں بالکل قریب میں بیٹھا تھا تو پھر میں نے کہا کہ حضرت سنا ہے کہ وہاں دارالعلوم ہے نیوکاسل میں ساؤتھ افریقہ میں اور وہاں پر مولانا قاسم سیما محتمیم صاحب ہیں میں نہیں جانتا ہوں تو حضرت کو مطلب تو کہا کہ اچھا وہ تو میرے شاگرد ہیں تو یہ مولانا عزیز احمد جو ہے 42 سال سے 42 years 43 years ago اس سے پہلے مولانا قاسم سیما صاحب کو پڑھاتے تھے دابیل میں اور ابھی جو ہے ہم آخری طلبہ ہے حضرت کے پھر اس کے بعد تقاعد وغیرہ تو خیر کہنے کا مسئلہ یہ ہے ہم واپس آئے 80 کے آخر میں 1400 ہمارے ہجری کے اور پھر جو ہے دسمبر کا مہینہ تھا دارالعلوم بند تھا لیکن میرے پاس 2-3 کتابیں تھیں یہ مولانا کو دینے کے لیے وغیرہ جو ہے تو اس بہانے سے بھی ہم پہنچے ہم نے مولانا کو اطلاع بھی نہیں کی کہ ہم آ رہے ہیں ہم گم بھی گئے تھے پتہ بھی نہیں تھا دارالعلوم کہاں ہے اللہ کو فضل سے مولانا قاسم سیما تھے وہاں پر اور ہم نے جو ہے کہا کہ حضرت یہ کتابیں ہیں مدرسہ کے لیے اور جو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہاں گنجائش ہو تو تدریس کا کل سلسلہ تو حضرت نے پوچھا کون کون سی کتابیں آپ نے پڑھی یہ وہ سب تو میرے پاس جو ہے حضرت محمد سلیم اللہ خان صاحب نے وہ شہادت نامہ پیش کر دی تو تو میں نے وہ لیکن حضرت بہت متاثر نہیں ہوئے اور کہا کہ نہیں یہاں پر جگہ نہیں تو آنے سے پہلے میں نے مولانا عزیز احمد صاحب کو ہمارے محترم استاذ نور اللہ مرقدہ کو کہا حضرت ایک خط جو ہے موسمہ صاحب پھر میں نے خط نکالا اور پیش کی تو حضرت نے دریافت کی کہ اچھا حضرت ابھی تک ہے پڑھا رہے میں کہا کہ جی ہاں اور خط میں کیا لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن کچھ اچھا ہی لکھا ہوا تو کہا کہ اچھا حضرت بھی ہے آپ کے استاد اور میں کہا تو کہا کہ نہیں اب ہم یہ کریں گے کچھ مشورہ کریں گے آپ کے بارے میں پہلے دو منٹ پہلے کہا کہ نہیں ہے جگہ لیکن اب کہا کہ مشورہ کریں گے تم نے کہا اللہ الحمد للہ خیر پھر 81 میں جو ہے مولانا کا فون آیا اور کہا کہ آپ آ جانا تو پھر ہمارا 20 سال وہاں نیوکاسل میں ہم نے مولانا قاسم سما کو بہت قریب سے دیکھا اور جو ہے ساؤتھ افریقن علماء میں سے یہ اگر ہم یوں کہے یہ مولانا کی فضائل اور مناقب ہے تو یہ بھی کچھ دور اور بعید کی بات نہیں سب سے پہلے 73 میں مولانا نے دارالعلوم نیوکاسل کو قائم کیا اکیلے اور ہمارے ہی علماء اکثر بہت سخت مخالفت اور کہا کہ آپ کیسے پڑھائیں گے انگریزی زبان میں نور ہی نہیں ہے اور یہ وہ بہت کچھ تو مولانا کے ایک ہی جواب تھے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه پھر بہت جگہ گئے خود مجھے فرماتے تھے میں جوبک گیا دیوبند گیا ادھر گیا کوئی عالم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں حضرت بن نوری رحمہ اللہ تشریف لائے دعا کی حضرت نے پھر حضرت جو ہے وہاں تشریف گئے کراچی نصاب وغیرہ تیار کی اور حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے محسمہ صاحب خود کے دیکھو آپ مشکات تک پڑھا لینا طلبا کو اور ان کو فارغ کر دینا قیامت بہت قریب ہے رجال پیدا کرو یہ الفاظ تھے رجال پیدا کرو اور قیامت بہت قریب ہے اور یہ دورہ دورہ کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی یہاں افریقہ یہ ان کے الفاظ تھے اس وقت حضرت علامہ بن نوری رحمہ تو خیر جو ہے دارالعلوم اس طریقے سے شروع ہوا اللہ کے فضل سے طلبا آنے لگے کیپ ٹاؤن سے اکثر 80% 70% ظاہر بات ہے کہ ان کو لے اردو اور یہ سب بہت مشکل تو خیر انگریزی میں مولانا اکیلے پڑھاتے تھے پھر حضرت بن نوری رحمہ اللہ ہی کے مشورہ سے جو ہے دو بھائی آئے محمد سور الاقوام ممتاز الاقسام تو خیر اس طریقے سے پھر مولانا یونس عثمان آئے تھے ہمارے ساتھی ہم بھی ساتھ پڑھتے تھے اور پھر جو ہے میں آیا تھا پھر الحمدللہ 82 میں مشکات شریف کے طلبا فارغ ہو گئے تو مولانا نے پوچھا کہ جو ہے ایک عالم بھی آئے تھے انڈیا سے اس نے کہا کہ محسمہ صاحب آپ تو محتمیم ہو بانی ہو اور یہ سب سے پہلے دارالعلوم میں ساؤتھ افریقہ میں یہ دارالعلوم تھے یہاں میں اسوام وغیرہ لیکن اکثر جو ہے دارالتحفیظ تھے اور کچھ ابتدائی کتابیں پڑھاتے تھے لیکن دورہ اور یہ وہ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت تک کسی جگہ نہیں ہوتا تھا تو آپ جو ہے نہ حضرت علامہ کشمیری تشریف لائیں گے نہ کوئی مفتی شفیع صاحب تشریف لائیں گے نہ علامہ بن نوری تشریف لائیں گے آپ ہی کو کرنا ہوگا تو ہمارے ساتھ مشورہ کی تو ہم سب نے کہا حضرت جیسا آپ کی مرضی آپ فرمائے تو ہم سب کوشش کریں گے تو اس وقت دعا کی سب نے اور پھر کہا کہ چلو 83 میں ہم جو ہے دورہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے 7 طلبا متخرج ہوئے فارغ ہوئے دارالعلوم نیوکاسل سے پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں اس دوران مولانا کے ایک اور کارنامے جو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ جب مولانا وہاں واش بینک میں تھے 23 سال اتنے جو ہے کام کرتے تھے یہاں کے باشندے افریقن کے ساتھ کہ وہاں پر جو ہے جانا یہ وہ حضرت اس زمانے کی بات ہے نسل پرست حکومت چونکہ ان کو تو بہت یہ لگتا تھا کہ یہ کالے لوگ اور یہ یہاں کے باشندے کیوں مسلمان ہو رہے تو مولانا کو گرفتار بھی کر دیا جیل میں بھی ڈال دیا تو یہ 60s اور 70s کی بات تو اس وقت جو ہے مولانا بہت کام کرتے تھے جو ہے تو مولانا کے دل میں آیا کہ یہ بھی ہے کہ ہم چلو زولو زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ کریں تو یہ بھی ایک عجیب کارنامہ ہے مولانا کے یہ عرب علماء جب آتے تھے اور ہمیشہ ان کی جو ہے ایک ہی بات ہوتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے کیوں یہ افریقن میں کام نہیں کرتے تھے تو مولانا فرمایا کہ دیکھو میں نے تو وہ یہ کیا اور تو اتنے خوش ہوتے تھے کہ واقعتاً آپ نے بہت ایسے انجام دی کارنامے انجام دی کہ قابل قدر ہے اور قابل تحسین ہے خراج تحسین پیش کرتے تھے تو اس طریقے سے الحمدللہ کہ مولانا نے کام چلایا پھر بہت سے اور علماء آئے مہمان بھی آئے یہ وغیرہ جو بڑے بڑے جو ہے آئے تھے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی بہت خوش ہوتے تھے وہاں پر اور پرانے پرانے واقعات سناتے تھے کہ دیوبند میں یہ ہوا سہارنپور میں ہمارے اکابر ابھی ہمارے بھائی نے جو ہے تھائی لینڈ کی باتیں کی جماعت کی ہمارے مولانا سیما صاحب رحمہ اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی بھی ملاقات کی, بڑے بڑے اکابر کی ملاقات کی, اور جو ہے بہت چند علماء ساؤتھ افریقہ کی, اور حضرت کی سند جو ہے سب سے عالی ہے. جب ہم ساؤتھ افریقہ علماء میں کوئی ان کا اتنے عالی سند نہیں, اور یہ عالی سند بھی مولانا کو خود پتہ نہیں تھا, یہ تو ہمارے استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب نے حضرت کو بتایا, حضرت آپ کا سند اتنے عالی ہے کہ جو ہے ماشاء اللہ شاہ عبد العزیز تک رحمہ اللہ وغیرہ جو ہے. تو دیکھیے کہ یہ جب ہم محدثین کی حالت پر مطالعہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیت خالین و سند عالین, کہ ہم کو تو ایسے ایک گھر چاہیے جہاں پر شور شغف نہ ہو اور جو ہے سند عالی ہو. تو ماشاء اللہ مولانا کو یہ بھی نصیب تھا. مولانا کی جو ہے ایک دو صفت میں آپ کو بیان کروں, اتنے محبت طلباء کے ساتھ, چونکہ میں نائب تھا اور مولانا اٹھے ہوا تو میں بار بار کہتا تھا مولانا یہ طالب علم اتنی شرارت کرتے, یہ وہ طلباء کو تنگ کرتے ہیں کہ ہم کیوں اس کا اخراج نہ کریں, میرا مشورہ. تو مولانا کہا کہ نہیں اس کو معاف کر دو, اس کو معاف کر دو. بعد میں پتہ چلا جب ہم تنہائی میں بہت کہتے تھے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے کہ اس کو خارج کرو, آپ کو پتہ ہے کون سی ماحول سے آتے یہ طلبا, اگر ہم ان کو واپس بھیج دیں گے اقتدار کا خطرہ ہے, بالکل دین سے نکل جائیں گے. تو اگرچہ یہاں شرائط کرتے ہیں سب کچھ, دیکھو یہ حضرت کی مولانا سیما صاحب کی بصیرت بصارت سب کو جو بھی آپ کہے کہ ماشاء اللہ, اور طلبا سے بے انتہا محبت, اتنے صبر کرتے تھے مولانا. ہمارے ساتھ اساتذہ طلباء کے ساتھ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ اتنے صبر والے. تواضع مولانا کی جو ہے صفت امتیاز تھے کہ ہمیشہ جو ہے ہم کو, اب ہمیں شروع ہوا 81 میں اور 83 میں ہم دورہ پر آ رہے, تو اس طرح کے تو مولانا بہت ہی تو متواضع آدمی تھے. اور جو ہے مولانا کی جو اہلیہ تھے اپا سکینہ, تو انہوں نے جب مولانا نے دارالعلوم شروع کیا نہ بتی نہ بجلی کچھ بھی نہیں, اور وہاں پر نسل پرست حکومت والے, یہ گرجا تھا سب کچھ, تو وہ تو بہت ناراض تھے یہ جگہ کیسے دارالعلوم بن جائے. تو اس وقت تقریباً دام تھا اس زمین کا 14 acres تھا, 14 acres 80,000 اس زمانے میں تقریباً. تو جو ہے ہمارے جو ہے لوگوں نے حاجی عربی ابو بکر عربی جو بائی پاجیا کے ڈرائیور تھے, انہوں نے یہ تجویز پیش کی اسپنگو بیچ کے, ہمارے خسر صاحب اور یہ ہمارے ساتھ تھے, تو کہا کہ ہم اس طرح کرے کہ 40 آدمی سے ہم 2,000 لے لے, اور جو ہے یوں کہے کہ جو ہے ہم زمین خرید لے. تو اس طریقے سے دارالعلوم کی زمین اور عمارات وغیرہ خلو. پھر ماشاءاللہ جو ہے ہر سال ہم جو ہے گزشتہ ہفتہ ماشاءاللہ وہاں ابناء قدیم کا اجتماع تھا, ماشاءاللہ بہت سے طلباء آئے, اندرونی بیرونی طلباء وغیرہ جو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ان کی خدمات وغیرہ, ہمارا جو موجودہ محتمیم صاحب ہے مولانا اسماعیل آکو, تو ماشاءاللہ نوجوان آدمی ہے اور یہ ہمارے شاگرد بھی ہے سب, لیکن اتنے بہترین طریقے سے مدرسے کو چلا رہے اور کتنے ترقی دی مدرسے کو. تو میں نے کل ہی کہا کہ مولانا مجھے یہ بتائے آج تک کتنے ہمارے علماء فاضل ہوئے فارغ ہوئے, تو کہا 640 سے اوپر علماء فارغ ہوئے دارالعلوم نیوکاسل سے. میں نے پوچھا کتنے حفظ کا طلبا, کہا کہ 504. وہاں پر ایک عجیب چیز کہ دارالعلوم نیوکاسل میں علماء مطلب عربی طلباء زیادہ تھے ہمیشہ بنسبت حفظ کے, حالانکہ اکثر مدارس میں اس کا الٹ ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ اس طریقے سے کام چلتا رہا. پھر آخر میں مولانا بہت سخت بیمار ہو گئے تھے, اور پھر 2007 میں جو ہے 2007 میں اللہ کے پیارے ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اگر کام کرنا ہو تو دو تین چیزیں کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ طلباء کو کہتے تھے یہ ہمارے والد ہے ہمارے مولانا صاحب جو ہے روحانی, اور ہم سب ان کے بچے ہیں, اور تم طلباء ان کے پوتے ہیں اور نواسے ہیں. لیکن مولانا کے حالات کو جو ہے آپ دیکھیں, اپنے اساتذہ کی اتنی قدر کرتے تھے اور دعا لیتے تھے, ما فاز من فاز الا بالادب وما سقط من سقط الا بسوء الادب, با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. تو یہ سب ان کے اساتذہ والدین کی برکت سے. دوسرے کہ امت کے مسائل ان کے سامنے تھے. اب ہم یہی باتیں کرتے ہیں, آج کل یہ شیعوں کا فتنہ جو ہے ہمارے سامنے ہر شہر میں ہے, یہ سب ٹاؤن شپ میں کالے باشندے میں گھس کے
مولانا نے اس وقت یہ چیزیں کو محسوس کیا, خود اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہاں جا کر ٹاؤنشپ میں اتنے کام کی کہ آج تک جو ہے بعض کالے آتے ہیں پرانے, کہتے تھے مولوی سیما اس طرح باتیں کر, مولوی قاسم جو ہے ہم کو جو ہے پرایا, یہ پرایا یہ پرایا. تو دیکھیے کہ اس کی ضرورت ہے کہ ایسی علماء جن کے اندر وہ فراست ہے کہ اب کیا کرنا ہے, آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے. اور آخر میں جو ہے الحمدللہ کہ ہم جو ہے وہاں پر تھے, مولانا سے بہت کچھ, ہم بہت سفر کرتے تھے مولانا کے ساتھ, کہتے تھے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا کوئی واقعہ یا حضرت بن نوری کا, حضرت محمد, ایسے عجیب عجیب. ایک آخری واقعہ سناتا ہوں, ایک آدمی آیا محسما صاحب کے پاس, کہا کہ حضرت یہ سب آج کل اتنا چرچا ہے کہ میں فلانا کا مرید ہوں اور خلیفہ ہوں اور یہ ہوں اور یہ ہوں وغیرہ, آپ کس کے ساتھ بیعت ہیں؟ کہا کہ میں بیعت ہوں کسی ایک آدمی کے ساتھ اپنے اصلاح کے لیے, نہ کہ اعلان کرنے کے لیے. دیکھیے یہ کام کی بات. دوسری جو ہے کہا بالکل اس کو پسند نہیں کرتے تھے, وما انا من متکلفین. اگر آپ نے محسمہ کو دیکھا کس طرح چلتے تھے تو بالکل جو شمائل ترمیزی وغیرہ میں ہے کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشی مبارک وہی انداز تھا. اور تب یہ نہیں کہ تصنع تھا, نہیں کہ وہی اسی کے گویا کے زمین جو ہے لپیٹ رہی اور ایسی چل رہے. اور دوسری جو ہے بالکل یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ تین چار پانچ خادم وہ پیچھے اور یہ وہ, کہتے تھے چلے جاؤ یہاں سے, مجھے بالکل یہ پسند نہیں. اور یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ, ایک طالب علم مولانا فاضل گزشتہ ہفتہ تھے وہاں پر, اس نے وہاں پر بھی سنایا, کہا کہ جس دن مولانا کا انتقال ہوا محسمہ صاحب کا 2007 میں, تو کہا کہ وہ تو وہاں تھے کولمبو میں, تو کہا کہ اس نے خواب دیکھا کہ سب لوگ جو ہے وہاں پر سفید پوشاک لباس میں امامہ کے ساتھ ہوئے رہے اور سب جو ہے انتظار کر رہے. تو پوچھا آپ سب حضرت کون ہیں؟ تو کہا کہ ہم تو صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ایک آدمی کے انتظار کر رہے. تو کہا کس کے انتظار کر رہے؟ تو کہا کہ ہم قاسم سیما کے انتظار کر رہے. تو یہ دیکھ اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خدمت کو قبول فرمائے, اور ہم کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, ہمارے اولیاء اور بڑے بڑے علماء اکابر کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ شفاء کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری جماعت یہ چاند پور ڈسٹرکٹ بجنور اتر پردیش دہلی سے تقریباً 160 کلومیٹر ہے, مراد آباد کے قریب میں ہی ہے ماشاء اللہ. 5 مہینے کی جماعت ہے ہماری ماشاء اللہ. یہاں پر ساؤتھ افریقہ کے اندر پہلی مرتبہ جماعت ہماری یہاں پر ماشاء اللہ ہمارے علاقے سے آئی ہے, یہاں پر چاند پور سے 5 مہینے کی جماعت ہے ہماری, اور اس میں ایک عالم بھی ہے ماشاء اللہ, سال لگائے ہوئے 8 ساتھی ہیں. اور اللہ کا فضل یہ ہے اس میں ہمارے ساتھی ہر سال 4 ماہ لگانے والے بھی ماشاء اللہ, تقریباً جو ہے 16 مرتبہ 4 ماہ لگانے والے بھی ہیں, 10 مرتبہ 8 مرتبہ مستورات میں جو ہے چلے بھی لگ گئے ماشاء اللہ, 2-2, 3-3 تھائی لینڈ کے اندر بھی مستورات میں وقت لگا ماشاء اللہ. اور ہمارے علاقے کے اندر چاند پور کے اندر ماشاء اللہ جو ڈسٹرکٹ بجنور ہیں تو وہاں پر 18 مراکز ہیں جس میں شب گزاری ہوتی ہے ہمارے ایک ڈسٹرکٹ, اس میں جو ہے 18 مرکز, ان میں سے ایک مرکز ہمارا چاند پور. تو ہمارے جو مرکز ہیں اس میں 228 مسجد ہیں, اور تقریباً 60 علماء اکرام کی تعداد ہے تقریباً, اور سال لگائے ہوئے تقریباً 18 ہیں, 4 ماہ لگائے ہوئے بھی ہیں. اور الحمدللہ 150 آدمی ہر سال 4 مہینے لگاتے ماشاء اللہ, اور 150 مستورات چلا لگائی ہوئی ہیں, اور تقریباً ان میں سے 40 مستورات بیرون کا سفر کیے ہوئے ماشاء اللہ. और 228 मस्जिदों में सब में माशाल्लाह पांच अमाल अल्हम्दुलिल्लाह होते रहे हैं माशाल्लाह, सब में जमाते और जो है माशाल्लाह काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मदारिस भी माशाल्लाह सब मिलजुल करके अल्हम्दुलिल्लाह एक होकर के काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक चीज ये है कि हमारे इलाके के अंदर 80% मुसलमान है माशाल्लाह चांदपुर के अंदर है, और कोई किसी तरीके की माशाल्लाह एक होकर के माशाल्लाह काम कर रहे हैं, एक फिकर होकर के माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और उलामा इकराम की निगरानी में माशाल्लाह तकरीबन जो 15 हमारे साल लगाए हुए उलामा इकराम है माशाल्लाह, तो मुस्तकिल माशाल्लाह उनकी निगरानी के अंदर जो है काम में अल्लाह के फजल से माशाल्लाह हम लोग चल रहे हैं माशाल्लाह। और हमारे यहाँ पर माशाल्लाह जो है इस चीज की बहुत फिक्र है कि हर साल चार महीने के एतबार से बहुत ज्यादा यानी कि 20-20 मरतबा भी चार माह लगाए हुए साथी माशाल्लाह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह जो है। अब हम लोग यहाँ पर माशाल्लाह जो है पांच जमातें हमारी बनी थी बैरून के लिए, ये हमारी तहसील हमारे चांदपुर से जो है, एक जमात साउथ अफ्रीका के लिए बनी और एक कतर माशाल्लाह वहां पर गई, और एक जमात कुवैत और एक जॉर्डन और एक हबशा, ये पांच जमातें माशाल्लाह हमारी हमारे यहां से जो है माशाल्लाह रवाना हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप हजरात के यहां पर हम तशरीफ लाए यहां पर तो हमारे तकरीबन 10-12 दिन तो यहीं पर लगे, यहां पर आए थे हम 20 हाँ जोहान्सबर्ग में तकरीबन 12 दिन लगे हमारे, उसके बाद हम पी चले गए थे तो वहां पर तकरीबन 25 दिन हमारे वहां पर लगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब यहां पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जो है लाइन्स के अंदर 8-10 दिन अब यहां का रुख बना चिल्लेगा माशाल्लाह जो है। अब यहां पर बहुत अच्छा माशाल्लाह काम देखने को मिला माशाल्लाह, शब गुजारी का हाल देखा तो बड़ा दिल खुश हुआ, और यहां पर मंदारिस और उलामा इकराम और हुफाज इकराम को देख करके बड़ा दिल खुश हुआ माशाल्लाह कि हर मस्जिद के अंदर जो है यानी कि उलामा की तो कसीर तादाद और हुफाज की कसीर तादाद माशाल्लाह, तो बहुत दिल खुश हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हजरात भी दुआ फरमाएं इंशाल्लाह हमारे लिए भी और तमाम इंसानियत के लिए इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक जो है इस्तकामत के साथ में दीन की मेहनत पर अल्लाह हमें बाकी रखे, और जो है कयामत यानी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह पाक दीन की मेहनत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.
مولانا يوسف صاحب امریکہ والے
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. I feel very shy sitting up here, but Mufti Saab told me to speak, so imtithalan bi amrihi, I sit here before you. So Mufti Saab told me to mention a few, Hazrat Mufti Saab told me to mention a little bit, a few words about the condition of Islam and Muslims in America. So there's a lot of different aspects to touch on, but for the sake of time, I'll limit my reflections just to issues of aqidah, because these are perhaps the most pervasive and the most deleterious issues that exist within the Muslim community, khasatan, specifically in America. So first I'll briefly talk about that, then I'll briefly talk about, inshallah, what the ulama are doing to address some of those issues. So now one of the issues is that in America primarily, one of the biggest, most pervasive issues that we see in America is that, unfortunately, atheism is on the rise. Amongst both non-Muslims, Christians, Jews are turning to atheism, where they na'udhu billah deny the existence of Allah Ta'ala. And the second thing is that even Muslims are turning to this. People who are born into Islam, born into Muslim families, some of them even hufadh, some of them even having studied some deen, some of them having spent time in jamaat, some of them having spent time in the company of ulama. But unfortunately, these doubts are so widespread, and people have such easy access to these doubts, that these people are, unfortunately Muslims even, are en masse, in large numbers, leaving the fold of Islam. And now these doubts, some people renounce Islam explicitly, na'udhu billah, where they say that, sarahatan, that we no longer, na'udhu billah, we no longer are Muslim, we no longer believe in Allah. And on top of that, there are actual campaigns that are being taken to promote this. So in areas that are highly concentrated with Muslims, there are billboards and signs that are being put up that are actively calling people to leave the fold of Islam. I don't want to repeat what's on some of the billboards, but this is something that we see in primarily Muslim concentrated areas. Some people explicitly, sarahatan, just renounce Islam. Other people, maybe not explicitly, but implicitly. So maybe they don't wholeheartedly, na'udhu billah, renounce Islam. But the type of things that you hear them say, people who are born into Muslim families, people who have a good tarbiyah and good upbringing, they are otherwise maybe coming to the masjid occasionally, maybe regularly coming to the masjid, but then they ask questions like, na'udhu billah, why is it fair for Allah Ta'ala to do this? Why is it fair that Allah Ta'ala punish people? Things like that. So people have all sorts of doubts. That's one aqidah issue that's very common. Another issue that I see a lot back home in America is inkar of hadith. So some people do inkar of hadith just completely. Na'udhu billah, they say that we don't accept any hadith whatsoever. Other people, maybe not wholeheartedly, maybe not renouncing the entire corpus of hadith, but any hadith that doesn't fit with their aql, any hadith that's not muwafiq with what they think to be okay, what they think to be acceptable, then they reject it. For example, in the local masjid that I attend, there was somebody who was doing a dars of just Riyadhus Salihin after Fajr. He mentioned the hadith about كان نبي من الأنبياء يغزو. The hadith is in Sahih Muslim, if I remember correctly, recounting the Prophet sallallahu alaihi wasallam was telling us about a Nabi, Yusha alayhi salam, who was in some ghazwa, in some jihad, and then Allah Ta'ala stopped the sun for some time until they finished the battle. Now, the person read the hadith, he briefly explained it. Then afterwards, he was flogged by the congregants. And these are people who are regularly coming to the masjid, paying fajr in the masjid, which is not so common, especially in the US. And they said that, is this hadith really authentic? Can we really believe it? How could the sun stop? Right? This doesn't make sense to us. Are you sure that this hadith is real? Are you sure there's not some mistake in this hadith?
So people don't understand that there's a difference between something being mustahil, impossible, and something else just being mustaghrab, unlikely. By its very nature, if something is miraculous, it's going to be khariq al-ada. It's not going to be something that regularly occurs. But this is something that we see is very pervasive. Another issue, the third issue that I'll mention, and the final issue, is liberalism. So modernist and liberal values have completely taken over society in the US. So now people grow up in these things, and the idea is that whatever modern society thinks, whatever modern society believes to be true, that's what's acceptable, and anything that's not in accordance with that is unacceptable. So now we have Muslims who are, na'udhu billah, actively promoting homosexuals. You have Muslim politicians who are going and promoting, they say that they speak for Islam, but they're going into parades of homosexuals and promoting whatever they do. You have Muslim politicians who are saying things like, how is it that patriarchy has taken over Islam? Just this masculinity has taken over Islam. We're going to release Islam from the death centuries of patriarchy. And people are saying, Nawdullah, Muslim politicians who claim to speak for Islam are saying things like, Nawdullah, my Allah is a she. I'm not going to use he to refer to Allah Ta'ala. So these things are very common. Now what is the root, the stem, the root of all these issues perhaps, is the fact that in the US, Western education is given a great degree of primacy. So Western education, if somebody has a Western education, secular education, then that's seen to be, whatever they say is seen to be acceptable for the most part. And if somebody doesn't have that Western education, then whatever they say is regarded with a high degree of uncertainty and skepticism. So it's fine if somebody wants to study engineering, somebody wants to study medicine, that's okay. But the unfortunate byproduct of every single Muslim who attends this, in the United States, going to university is not a question of are you going to university, but it's rather a question of which university are you going to. Something that everybody does, which is okay to some extent. But the problem is that part and parcel of Western education is people, even if they're studying medicine, even if they're studying engineering, even if they're studying business, then they inherently adopt Western liberal ideas and Western liberal values. So Muslims who go to college, who go to high school, secondary school, they end up adopting many of these values. So even if they're still attending the masjid, even if they're still going in jamaat, then they still have this perspective. You still see them ask very strange questions that show that there's really deep aqidah issues that are there. So these are some of the challenges that exist in the US. Now, the second thing is that what are the ulama doing to address this? So now, the ulama are taking, alhamdulillah, the ulama in the US, they're very few, but there's some of them are very active. And we see the many challenges that are before us, so we're trying to take whatever steps we can to address some of those challenges, even if it's in a limited capacity. So the institution that, alhamdulillah, I have a chance to help out in a little bit, it's called Dar es Salaam. It's based in Chicago. It's founded and run by graduates from here, who graduated from here in the early 2000s. Mawlana Azimuddin, Mawlana Minhajuddin. So now, one thing that I saw that I was very pleasantly surprised about was that in the student body over there, issues like the aqli dala'il for the wujud of Allah, the aqli, an intellectual response to atheism, this is something that basically every student has been exposed to and every student can do. Now, studying overseas, this is not really necessarily a challenge at the same level as it exists in America. So these issues, we don't really see in most students the capacity to give aqli dala'il for the wujud of Allah. We don't really see that. Maybe it's seen as maybe perhaps a more obscure discussion. It's in some books of ilm al-kalam, but it doesn't really exist in students so much. But now, seeing that this is a challenge in the US, the madaris have taken steps to address some of these challenges. So some of these discussions are incorporated into the curriculum of our madaris. On top of that, we don't want to limit our scope to just the students who are studying in madaris. So instead, in addition to that, the madrasa that I'm a part of, Dar es Salaam, we have regular seminars for the community. So people have a break in the winter months, which is for us December. So in that time, we have seminars in which we speak about the existence of Allah. In the summer months, which is for us June and July, we also have seminars where people are off, they don't have work or school. We have seminars where we speak about the existence of Allah. We have seminars where we speak about the Hujjah of Hadith. Now people have just questions, our institution, Dar es Salaam, has had seminars in which we're speaking about the madar of using aql to grade ahadith. So people wide, far and wide, they dismiss ahadith that are not muwafiq with their aql. They say, na'udhu billah, this hadith does not make sense to me. So we've had whole seminars on when is it appropriate to use the aql to grade hadith, who can do that? Generally speaking, for the masses, for even for many ulama, that's not something that we do. So just trying to drive this point in within the hearts of people. Now people, in addition to that, they have very ilmi ishkals regarding the hujjah of hadith. Like for example, Imam Zahabi says in Siyar that Imam Bukhari taught his sahih to perhaps over 90,000 students. So they say, why is Alama fi Rabbi mutafarrid with the riwayah of Bukhari if he is teaching it to so many students? So then now we have ilmi responses to this. People are writing articles to respond to this. We're having seminars to respond to things like this, saying that due to, first of all, Imam Firabri is not mutafarrid with the riwayah of Bukhari. Second of all, due to tanafus fil ulu, people would naturally go to the person who is the most long-lived student of the teacher of Imam Bukhari, and they would take from him rather than going to other people who are younger, who are students of students, and things like that. So people are not only having seminars on this, but also we're writing articles to try to combat this. In addition to that, in the US, if somebody is not a competent writer in the English language, somebody does not write in an academic manner, then nothing that they say will be accepted. So now in our madrasa, we've actually, in Dar es Salaam, we've tried in Chicago, we've tried to incorporate writing into the curriculum. So there's a very competent alim there, actually graduate from South Africa, who's a very good writer. So what we've done is we've made him just khas just for writing. So if students have set periods, everybody has a certain number of articles that they need to write per year, and then this alim who's appointed for that, his only job is just to check those things and to train students in how to write academically. So that we're not just restricted to the immediate Muslim community. We're not just quote-unquote preaching to the choir. But in addition to that, we're actually able to reach audiences who might not necessarily be muwafiq with our manhaj. So we're trying to incorporate that into the curriculum as well. Now, in conclusion, just a few points that I just wanted to mention. Due to all the challenges that exist in the US, there's a very strong need, there's a very high need for high-caliber ulama, who are both mutabahir and also mutasallib as well, who are strong in their values. Because so many people in the United States, they're graduates from our madaris, they spent time with our ulama, yet they falter. And you see them just going into saying all sorts of things. So not only mutabahir ulama, but also mutasallib ulama. So what we need is, there's a humble request from the ulama kiram, the ulama of South Africa and from wherever, that we humbly request that you make dua for the Muslims and specifically the ulama of the US. Because we're in a very difficult situation. We're in basically what people call the capital of kufr, where we're exporting throughout the world these ideologies of kufr, of liberalism, of modernism. So we're in a very precarious situation. It's very difficult for the Muslims to live over there. So we ask that the ulama here, the ulama kiram, all the Muslims of South Africa, we humbly request that you please make dua for the US. Second thing is that the ulama of South Africa, mashallah, Allah has given them a makana to export ulama throughout the world. To South America, many ulama from South Africa go. So North America is also there as well. So that's something also to consider, that we train high-caliber ulama to fill these posts in the US. And the last thing that I wanted to mention is that coming to South Africa, we've seen that in terms of infrastructure, South Africa is far, far ahead of the US in terms of halal, in terms of the institutions that the ulama have built, the madaris, in terms of the humanitarian efforts that are led by the ulama. The US is far behind in all of these things. But yet, we're trying to take small efforts, even if it's baby steps, we're inspired by South Africa and to reach the level of the ulama of South Africa. Now, the ulama of South Africa are very far ahead of the US in this regard. Yet, unfortunately, due to the fact that the world is becoming a global village, due to the fact that increasingly ideologies are spreading throughout the world, the South Africa might be ahead of the US in infrastructure, Islamic infrastructure, but the US is far ahead of South Africa in terms of the fitan that exists. But now due to the fact that the world is becoming a global village, these fitan, these same ideologies, are now reaching the shores of South Africa and everywhere else around the world. So now being in South Africa, we can't just be complacent, saying that these are fitan that exist in some other part of the world, we're okay with what we're doing. Because unfortunately, these issues are also coming to our very own country here in South Africa. So just like there's a need for mutabahir, mutasallib ulama in the US, there's also that need in South Africa. So we ask that Allah Ta'ala fulfill this need. We humbly request that all the ulama make dua for the Muslims in the US. Sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد محترم دوستو علماء کرام اور عزیز طالب علموں ماشاءاللہ آپ نے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے علماء اور تبلیغ کے سلسلے میں آئے ہوئے حضرات کی نصیحتیں سنی کارگزاریاں سنی اور مختلف ممالک کے حالات سنے اور سب کہتے ہیں کہ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں جو دین کا کام ہو رہا ہے وہ باہر والوں کے لیے قابل تسلی ہے اور اس کام کو پسند کرتے ہیں دین کا کام جتنا بھی ہو اس کو کم سمجھنا چاہیے جہالت اور شر کا کام جتنا بھی تھوڑا ہو اس کو زیادہ سمجھنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی دین کو اسلام کو توحید کو نور فرماتے ہیں اور شرک کو کفر کو جہالت کو خرابیوں کو اللہ تبارک و تعالی ظلمات اور اندھیرے فرماتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ دین کے کام کو نور کہا گیا جو مفرد ہے اور شر کے کاموں کو ظلمات کہا گیا جمع کی صیغے کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور اور دین کا کام جتنا بھی زیادہ ہو اس کو تھوڑا سمجھ لو جیسے نور مفرد ہے ایک ہے ایک تھوڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اور شرک کا کام کفر کا کام خرابی کا کام باطل فرقوں کا کام جتنا بھی تھوڑا ہو اس کو زیادہ سمجھنا چاہیے اس کی مثال آگ کے انگارے اور آگ کی چنگاری کی ہے اگر کوئی شخص آگ کی چنگاری کو معمولی سمجھ لے اور کہے کہ ہمارے ہاں لکڑیوں میں اور ہمارے ہاں ایندھن میں چھت میں صرف ایک چنگاری لگی ہوئی ہے چھوڑ دو وہ چنگاری آگ بن جائے گی وہ چنگاری شعلہ بن جائے گی اور سب چیزوں کو جلا دے گی تو الحمدللہ یہاں جو دین کا کام ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے تھوڑا سمجھیں گے تو ترقی کریں گے زیادہ سمجھیں گے تو اپنی جگہ پر رک جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے کافی ہے ہو گیا اور کافی تو نہیں علماء کہتے ہیں کہ اذان جو ہم اذان دیتے ہیں یہ اذان دین کی دعوت کی ایک شکل ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کون سب سے اچھا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں ان دعوت دینے والوں میں مؤذنین اذان دینے والے شامل ہیں اور اذان میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں چھ مرتبہ چار مرتبہ شروع میں ہے دو مرتبہ آخر میں ہے اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم دین کا کام کرتے رہیں گے دعوت کی شکل میں مدارس کی شکل میں خانقاہوں کی شکل میں اجتماعات کی شکل میں جلسوں کی شکل میں خصوصی ملاقات کی شکل میں عام ملاقات کی شکل میں رشتہ داریوں کی شکل میں دین کا کام کریں گے چاروں طرف مشرق میں بھی مغرب میں بھی شمال میں بھی جنوب میں بھی اور اوپر اگر موقع مل جائے اوپر بھی کریں گے نیچے بھی کریں گے ہم اوپر ہے امریکہ نیچے ہے نیچے کریں گے امریکہ اگر نیچے ہو تو وہ کہیں گے ہم اوپر کام کریں گے جیسے ہمارے مولانا یوسف صاحب نے وہاں کے حالات سنائے اور فکر کی باتیں سنائی کہ لوگ کس کس طرح گمراہی میں شیطان اور نفس کی وجہ سے کس طرح گمراہی کے گڑے میں پڑ رہے ہیں اور گر رہے ہیں تو ان سب کا مقابلہ کرنا ہے چاروں طرف اور اوپر اور نیچے یہ چھ ہو گئے یہ ہمارا کام ہے دین کی دعوت کر والوں کا کام ہے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس میں حی حی آیا ہے چار مرتبہ ہے حی کا مطلب آؤ اور متوجہ ہو جاؤ نماز کی طرف اور متوجہ ہو جاؤ کامیابی کی طرف پوری دین میں کامیابی ہے اس میں بھی یہ اشارہ ہوا اس لیے کہ نماز میں کامیابی ہے کامیابی میں نماز ہے تو یہ چار مرتبہ حی حی کا لفظ آیا مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں ہر طرف ہم کامیابی کی باتوں کو پھیلائیں گے اور نماز کی دعوت کو پھیلائیں گے اور جیسے مولانا یوسف نے فرمایا آج کل ہر چیز کی لوگ حکمت چاہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے اس میں کیا عقلی دلیل ہے اس میں کیا لمب ہے اور اس کے اندر کیا نقطہ ہے لوگ اس کی پیچھے لگے ہوئے ہیں حالانکہ عام مسلمانوں کا کام دین پر عمل کرنا ہے اس میں کیا حکمت ہے اس میں کیا فوائد ہے یا اس کے اندر کیا نقطہ ہے یہ نہیں حضرت مولانا میاں اصغر حسین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا فلان نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور ہم کیوں نماز پڑھیں انہوں نے فرمایا اے نماز میں یہ حکمت ہے نماز میں یہ فائدہ ہے اگر تم نے نہیں پڑھی تو آپ کا سر ہوگا فرشتوں کا جوتا ہوگا آپ کے سر کو جوتے سے ماریں گے بس نماز پڑھو عام آدمی کے لیے تو یہ ہے کس کس چیز کی حکمتوں کو اگر جو علماء کرام نے ان چیزوں کی حکمت بیان فرمائی ہے عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں اس کی خدمت فرمائی ہے علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں پانچ قوتیں پیدا کی ہیں قوت ذائقہ جس میں ہم چکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں قوت لامسہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں پاؤں لگاتے ہیں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ موافق ہے ٹھیک ہے یا نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت شامہ دی ہے نمبر تین ہم سونگ لیتے ہیں بدبو ہے خوشبو ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت باصرہ دی ہے نمبر چار دیکھنے کی قوت ہے ہم دیکھ لیتے ہیں زمین اوپر نیچے ہے یا زمین ہموار ہے یا کیسے ہے نمبر پانچ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قوت سامع دی ہے جس کے ساتھ ہم سنتے ہیں آواز کیسی ہے کیا نہیں ہے علماء فرماتے ہیں فجر کے وقت جب آدمی اٹھ جاتا ہے تو اس کو بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے کہ صحابہ کرام میڈ نائٹ کھانا تو نہیں کھاتے تھے عصر کے وقت تھوڑا سا مل گیا تو کھا لیا نہیں ملا تو سو گئے اب اگر عصر کو آدمی تھوڑا سا کھانا کھائے صحابہ کا کھانا کیا تھا لقیماتم یقلنا یقمن صلبہم چند لقمے لیتے تھے جو ان کی کمر کو سیدھا رکھے بس یہ اٹھ کا وہ کھانا نہیں تھا جو ہمارا کھانا ہوتا ہے لمبا چوڑا وہ لمبا کھانا لمبا چوڑا کھانا تو ہمیں جنت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالی جنت میں پہنچائیں گے جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے مکان بنایا اور اس مکان کے اندر اللہ تعالی نے دعوت کا دسترخوان بچھایا اس دعوت اور دین کا دسترخوان جس نے پھیلایا جس نے اس کی خدمت کی علم و عمل اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں دسترخوان بچھا کر کے خوب کھلائیں گے جنت کھانے کی چیز ہے کھانے کی جگہ ہے دنیا میں جس نے علم عقائد کو اپنایا اس کی خدمت کی اس پر عمل کیا نمبر دو دنیا میں جس نے علم تفسیر کو اپنایا علم تفسیر کی خدمت کی اس پر عمل کیا قرآن کریم کی تفسیر نمبر تین جس نے دنیا میں علم حدیث کو اپنایا علم حدیث کی خدمت کی اور اس کو خوب پھیلایا نمبر چار دنیا میں جس نے علم فقہ کو اپنایا اور فقہ کے احکام پر عمل کیا یہ نمبر چار ہو گیا نمبر پانچ جس نے علم تصوف کو اپنایا تصوف اور اخلاق پر عمل کیا اخلاق کو اپنایا اور نمبر چھ جس میں علم تجوید اور علم تصحیح قرآن کریم کی تصحیح اس کو اپنایا اس پر عمل کیا نمبر سات قرآن کریم کا حفظ ہے قرآن کریم کا حفظ تو وہ بہت بڑی دولت ہے جیسے ہماری تھائی لینڈ والی ساتھی نے بتلایا عبداللہ سراج بہت بڑے عالم تھے جن کو دو لاکھ سے زیادہ دو لاکھ کی اوپر احادیثیات تھی شام میں وہ ایک جملہ فرماتے تھے وہ فرماتے تھے العالم مهما بلغ من العلم الى منتهاه فعلمه ناقص اذا لم يكن حافظا عالم جتنا بھی اونچا عالم بن جائے نکات اور حکمتوں کو بیان کرے اس کا علم ناقص ہے کمزور ہے جب تک حافظ نہ ہو عجیب بات فرمائی تو یہ سات دسترخوان جس نے دنیا میں تبلیغ والوں کی تو چھ نمبر ہے اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے تو ایک نمبر زائد ہونا چاہیے تو یہ سات نمبر جس نے دنیا میں اپنائے ان پر عمل کیا اس کے بدلے میں پھر اللہ تبارک و تعالی آخر میں آخرت میں جنت میں لوگوں کو کیا چاہیے بریانی بریانی کو ہمارے لوگ پلاؤ کہتے ہیں آپ لوگ بریانی کہتے ہیں یہاں ہم بریانی استعمال کرتے ہیں وہاں پلاؤ بخاری پلاؤ ہے سمرقندی پلاؤ ہے, ترمیدی پلاؤ ہے, افغانی پلاؤ ہے, ہندوستانی پلاؤ ہے, اس کی کیا کیا قسمیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کو بچھائیں گے, کھاؤ نمبر ایک. نمبر دو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے بھائی تم کو بریڈ کی قسمیں, بریڈ اس کی بھی بہت قسمیں ہیں, بریڈ ہے, روٹی ہے, افغانی روٹی ہے, اور کیا نام ہے, بخاری روٹی ہے, بڑی روٹی ہے, چھوٹی روٹی ہے, پتلی روٹی ہے, چپاتی ہے, کیا ہے کیا ہے, یہ ہمارے دسترخوان پر کھاتے رہو. اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. اور تیسرے نمبر پر دس ختم, یہ دسترخوان پر سبزی ہوتی ہے, سبزی اور سبزی کے ساتھ یہ سلاد ولاد اور سبزی کی کتنی قسمیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہوتا تھا, بعض لوگوں کو شلغم پسند ہوتا ہے. بھائی شلغم زمین کے نیچے ہے اور کدو زمین کے اوپر ہے. شلغم کی مثال ایسی ہے جیسے مونگ پلی, زمین کے نیچے مونگ پلی. کدو کی مثال ایسی ہے جیسے بادام زمین کی. جو بادام اور مونگ پلی میں فرق ہے وہی فرق شلغم میں اور کدو میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کدو پسند, مختلف قسم کی سبزیاں. تو یہ بھی ہے, یہ نمبر تین ہو گیا. اور پھر لوگوں کو مٹن پسند ہے, اس کی کتنی قسمیں ہیں وہ تو سب لوگوں کو, آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کتنی قسمیں ہیں. مچھلی ہے, مچھلی کی کتنی قسمیں ہیں. مرغی کے بغیر تو ساؤتھ افریقہ والے گزارا نہیں کرتے, تو مرغی بھی ہے اور میٹھا بھی ہے. میٹھے میں مشروبات بھی آ گئے, معقولات بھی آ گئے. یہ اگر آپ گن لیں تو سات نمبر ہو گئے. تو یہاں سات نمبر کو دنیا میں اپنایا, اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی دسترخوان بچھا کر کے سات قسم کی کھانے اللہ تبارک و تعالی کھلائیں گے. اصل کھانے کی جگہ جنت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کی خدمت کے بہت سارے شعبے ہیں. جو بھی دین کی خدمت کسی شعبے میں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں. تو دنیا کے کونے کونے میں حی علی الصلاح, حی علی الفلاح جو چار کونے ہیں اور اس کے اوپر اوپر نیچے کو قیاس کر, وہ تو اللہ اکبر میں آ گیا. یہ اور اس کے بعد اذان میں لا الہ الا اللہ پوری دین کا خلاصہ ہے. تو مسلمان کا کام ہے دین کو پھیلانا, مدارس کی شکل میں, دعوت کی شکل میں, خانقاہ کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, تصنیف کی شکل میں, تدریس کی شکل میں, بیانات کی شکل میں, یہ سب دین کا کام ہے. اور دیکھیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان نہیں دی. جس روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی وہ روایت ضعیف صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں خود اذان نہیں فرمائی. اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشغول تھے. اس کی زیادہ مشغولی کی وجہ سے اپنے آپ کو اذان کے لیے فارغ کرنا مشکل تھا. نمبر دو علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی اس لیے کہ اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ اور شہادت دوسرے کے منہ سے اچھی لگتی ہے. آدمی خود شہادت دے, اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر شہادت معجزات کی روشنی میں تھی تو وہ شہادت قبول ہے, معجزات اس کے ساتھ ہے. ورنہ اگر میں اپنے لیے شہادت دوں تو کوئی کہے گا بھائی تم دعویٰ بھی کرتے ہو شہادت بھی دیتے ہو, یہ کیا عجیب بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تو اعلیٰ درجے کی تھی, لیکن عام طور پر شہادت دوسری کی زبان سے اچھی. اس لیے صحابہ کرام بلال رضی اللہ عنہ, ابو محذورہ اور اسی طرح حضرت صدائی اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام اذان دیتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے. اور تیسری چیز کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی کام کرتے تھے تو ہمیشہ کرتے تھے. اس لیے ایک مرتبہ ثقیف کا وفد آیا تھا ظہر کے بعد کی دو رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکعتیں جو عصر کے بعد وہ دو رکعتیں حضرت ام سلمہ کے گھر پر پڑھی, اور پھر ہمیشہ حضرت عائشہ کے پاس پڑھتی تھی. جب کوئی کام کرتے تھے تو ہمیشہ کرتے تھے, اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دینا مشکل تھا مشغولیت کی وجہ سے. اور اگر فرماتے تو پھر ہر ایک کے لیے سنت موقع ہو جاتی, پھر اذان پھر کتنی مشکل آتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اذان نہیں دی. اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان دیتے تو سب کے لیے اذان کا جواب دینا اور مسجد آنا لازم ہو جاتا, تو پھر مسجد میں نماز پڑھنا سنت موقع نہیں, واجب اور فرض ہو جاتا, اور فرض ہونا تو بہت مشکل ہے اگر جماعت فرض ہوتی مسجد میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی. اور ایک وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے درجے پر فائز تھے, امامت کے درجے پر, اور اذان کا درجہ امامت کا نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امامت کے درجے پر فائز رہے, اذان نہیں دی. اور ایک وجہ عجیب ہے, چھٹی وجہ, اس کو گن لے تو چھ نمبر بن جائیں گے. اس میں یہ کہ اذان کے اندر امر بالمعروف ہے, اچھے کاموں کا حکم ہے, دعوت ہے, تبلیغ ہے, نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے آ جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کی بنیاد رکھی اپنی چھوٹی سی عمر میں, 60 سال کی عمر میں, 63 سال. اور پھر دعوت کی بنیاد رکھنے کے بعد دعوت کا کام امت کے حوالے کیا, او امت تم اذان دو میں نہیں دوں گا, دعوت کا کام آپ کا ہے, دعوت کے کام دین کے لیے پھیل جاؤ دنیا کے کونے کونے میں, اور جہاں خیمہ ہو, جہاں پر کچا گھر ہو, جہاں پر پکا گھر ہو, ان جگہوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا کام کرو. تو مطلب یہ ہے کہ اصل مسلمانوں کے لیے دین کا کام ہے, خانقاہ کی شکل میں ہو یا دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو یا تصنیف کی شکل میں ہو یا مدرسے کی شکل میں ہو. جیسے مفتی عبدالقادر صاحب نے بتلایا کہ اس ملک میں سب سے پہلے مولانا قاسم سیما مرحوم رحمہ اللہ نے مدرسہ قائم کیا, اور سب سے پہلے دین کے مدرسے کا کام انہوں نے شروع فرمایا. اور ایک کام سب سے پہلے کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک صاحب نے خط لکھا, اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی برکات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے فضائل اور کتنی خصوصیات دی ہیں فرمایا محمد النبی اخی و سہری وحمزة سيد الشهداء عمي محمد النبي أخي محمد صلى الله عليه وسلم میرے چچا ذات بھائی ہے وسحری اور میرے خسر ہیں وحمزة سيد الشهداء عمي اور حضرت حمزہ جو سيد الشهداء ہے میرے چچا ہے وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَعِرْسِي مَشُوبٌ لَحْمُهَا بِدَمِي وَلَحْمِي اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی صاحبزادی میرے لئے سکون کا سبب ہے اور میری دلہن ہے میرا خون اور گوش ان کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ بیوی ہے وَسَبْتُوَ أَحْمَدَ اِبْنَا يَمِنْهَا فَمَمْ مِنْكُمْ لَهُ سَحْمٌ كَسَحْمِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نواسے میرے بیٹے ہیں حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ تم میں سے کون ہے جن کو میری طرح حصہ اور خوش قسمتی ملی ہوئی ہو تو فرمایا وَبِنْتَ أَحْمَدَ إِبْنَا يَمِنْهَا فَمَمْ مِنْكُمْ لَهُ سَحْمٌ كَسَحْمِ اور سَبَقْتُكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ تُرًّا غُلَامًا مَا بَلَقْتُ أَوَانَ حُلْمِ اور میں نے تم سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا بچوں میں سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئی تھے سَبَقْتُكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ تُرًّا غُلَامًا مَا نَابَالِغْ تَ اور میں بلوغت تک نہیں پہنچا تھا کہ میں نے اسلام کو قبول کیا تو سب سے پہلے کسی بستی میں پہنچنا وہاں دین کا کام کرنا مکتب قائم کرنا معہد قائم کرنا دین کی کوئی کسی بنیاد کو رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سعادتوں کے لیے قبول فرمائے صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اب مختصر ذکر ہوگا انشاءاللہ
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إلا الله
إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفار
درود شریف. Subhanallah. Alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما خیر اور برکات سے مالا مال فرما جو ہماری درمیان یا دوست و احباب میں بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عطا فرما وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرما اور مغفرت فرما ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما ہر شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت ایمان آبرو دین اور اولاد کی حفاظت فرما پوری دنیا میں دین کے پھیلانے اور دین کے پہنچانے کے لیے ہمیں بطور ذریعہ قبول فرما, اچھے اخلاق اچھی عادات سے متصف فرما, بری عادتوں اور برے اخلاق سے سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. جہاں جہاں جین دین کی سربلندی کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں ان کی محنتوں کو کامیاب فرما, ان کو میں ان کی محنتوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما. جہاں جہاں مسلمانوں کے لیے مشکلات ہیں ان مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. اس ملک میں جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما, جو بھلائیاں اور اچھائیاں ہیں ان کو مزید ترقی عطا فرما. ہماری اولاد تمہاری طلبہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اوقات میں برکت عطا فرما, رزق حلال میں برکت عطا فرما, جس کی بھی جائز حاجت ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما, سب کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما, دینی دنیاوی ترقیات سے ہم سب کو نواز دے. ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کے سلسلے حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ, حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ اور آگے کے پورے سلسلے کو اس ثواب پہنچا دے. ان کی برکات کو ان کے فیض کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیں. پوری دنیا میں دینی مدارس کی, اہل حق کی دینی مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی, معابد کی, خانقاہوں کی, تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دیں اور ہر جگہ آسانیاں پیدا فرما دیں, مشکلات کو ختم فرما دیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.